جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ علم یہ ایسا نور ہے اور علم کی ایسی یہ دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب علم دین اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، زندگی میں کچھ ایسے معاملات کر جاتا ہے جو شرعی طور پر بھی قابل گرفت ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر کام کے لیے، بالخصوص وہ کام جو ہمیں درپیش ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اور بعض وہ کام کے جن کو ہم باقاعدہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں علم کا سیکھنا اور علم کا ہونا اور شریعت کے دائرے کے مطابق اس کام کا ہونا یہ بڑا اہم ہے اور اس کی بہت اہمیت بھی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ اپنی ضرور رکھنی چاہیے۔ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے، اول تاخیر شریک رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، مزین کر لو، تمہارا درود پڑھنا فرمایا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر یہ ہمارے لیے نور ہے۔ یہ درود پاک یہ ایسا نور ہے کہ انشاءاللہ آخرت کی بھی کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ ایک سوال ہے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، قرآن پاک کی صورتیں، سورہ واقعہ پڑھنی بھی چاہیے اور پڑھتے ہیں کہ اس میں رزق میں برکت ہو۔ اچھا، اسی طرح کچھ صورتیں کہ جن کی وجہ سے شفا کے طور پہ وہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ اللہ بیماری سے شفا عطا فرمائے، گھر کے اندر برکت ہو۔ سورہ بقرہ پڑھی جا رہی کہ جس کے اندر گھر کے اندر سے جنات، شرور وغیرہ، ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے پڑھی جانے والی صورتیں، یہ بھی سالے ثواب کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جب کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا در حقیقت اولین مقصد ہونا چاہیے، باقی ضمنی اعتبار سے اس آیت مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کی جو فضیلت ہے یا اس سے جو فوائد جو ہے وہ حاصل ہونے ہیں تو ان کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں، چاہے فقط قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کے پس منظر میں کی جائے، یا کسی خاص مقصد کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، چونکہ وہ نیک عمل ہے، نیکی کا کام ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے کی امید ہے، تو اس کو اس سال بندہ کر سکتا ہے، اس کا ثواب کسی بھی زندہ یا مردہ کو اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور ویسے اپنی جو فرائض نماز ہیں ان کا بھی کیا جا سکتا ہے؟
جی، جس طرح عام نوافل عبادت کا ہم ثواب کر سکتے ہیں، یوں ہی فرض و واجب چیزوں کا بھی ثواب ہم اس سال کر سکتے ہیں۔ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ثواب اس سال کرنے سے عمل کرنے والے کا اپنا ثواب ختم نہیں ہو جاتا۔ تو جب اس کا اپنا ثواب ختم نہیں ہوتا تو اس کو آگے ایصال کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کچھ کالز لیتے ہیں ناظرین کی، بلکہ ویڈیو کال بھی ہمارے پاس ایک ہے، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے.
مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک حدیث ہے حضور صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، کیا یہ حدیث درست ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی، حدیث پاک سے متعلق یہ سوال کیا گیا.
جی جی ہاں، اس طرح کی حدیث پاک موجود ہے، اور جماعت مسجد کی جماعت ترک کرنے والوں کے لیے بطور وعید یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ پیچھے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. تو اس کے اندر جو مسجد کی جماعت چھوڑنے والوں پر گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا.
ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی دیکھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ مسجد نبوی شریف کے قریب قریب گھر خالی ہو رہے ہیں، تو ہم وہاں کا اپنا مکان بیچ کے یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو مقصد بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے. کیا ہے کہا کہ اب مسجد کے قریب ہوگا تو بار بار آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تم دور سے آتے ہو یہ تمہارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، ان قدم پر بھی اللہ یعنی ثواب عطا فرمائے گا. اب وہ صحابہ جنہوں نے جب یہ سنا تو پھر یہ ارادہ تر کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم وہیں سے یعنی آئیں گے وہیں سے، لیکن بمشقت بھی مسجد کی طرف آئیں گے. اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کچھ ایسی سوچیں اب بنتی جا رہی ہیں، پہلے نہیں ایسے لوگ، اور جو نمازی ہیں ان کی ایسی سوچ بھی نہیں ہوتی. لوگ مکان کفیل صاحب اپنا چینج کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بھائی میں وہاں جا رہا ہوں، اس سوسائٹی کے اندر پارک بھی ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے، اس سوسائٹی کے اندر ہاسپٹل بھی ہے، اس سوسائٹی کے اندر اسکول وغیرہ بھی ہے، مجھے کیا کیا سہولیات ملیں گی. لیکن اگر نہیں سوچتے تو شاید نماز کے لیے نہیں سوچتے، مسجد کے لیے نہیں سوچتے. مسجد ہے اچھا، وہاں پہ میرے بچوں کو کون سا ماحول ملے گا؟ عشق رسول کی دولت وہاں سے، اولیاء کا ذکر خیر، صحابہ کی محبتیں، اہل بیت اطہار کی محبتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچ کر جب مکان بھی شفٹ کریں تو ان چیزوں کا خیال کریں. یقین کریں ہمیں بعض اوقات اپنے ملک میں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، ان سے جب گفتگو ہوتی نا تو وہ ایسے ترستے ہیں گویا کہ نا مسجد کے لیے، اور ان کو کبھی جانا بھی، یعنی جیسے جمعہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو بعض اوقات سو سو سے زائد کلومیٹر سفر کر کے مسجد تک پہنچتے، ایسی سی جگہ بھی مساجد ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، کہ یعنی ان کے دلوں پہ کیسی کیفیت گزر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اب اپنے اس ملک میں ہیں تو مسجدیں الحمدللہ بکثرت ہیں. آپ جہاں بھی گھر لینا چاہیں، شفٹ ہونا چاہیں، تو جہاں آپ دیگر سہولیات دیکھتے ہیں مسجد کے لیے بھی ضرور یہ اہتمام کیا کریں. اور اپنی نسلوں کو گویا کہ ہم یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. مزید سوال.
عرض یہ تھی کہ امام کے لیے تکبیر انتقالات کب شروع کرنا ہے اور کب قدم کرنا ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے. بعض اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدے سے مکمل کھڑے ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کا الف شروع کرتے ہیں، اور بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سجدے سے کھڑے ہو کر جب گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں تب تکبیر شروع کرتے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟
ٹھیک ہے، تکبیر انتقالات، اب یہ کہہ رہے ہیں امام کو دیکھا گیا ہے، یہ شاید بعض کا کیا کہیں گے کفیل صاحب؟
اس پر تو آپ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں.
میں تو خود امام ہوں تو امام کو کیسے دیکھا، مقتدی کیسے دیکھ کے یہ بتائیں گے کہ یہ انہوں نے تکبیر کہی؟ ہاں یوں ہو سکتا ہے جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اب امام سمی اللہ لمن حمیدہ، تو
کبھی مسبوق جب بنتے ہیں کہ رکعت رک جاتی ہے تو نظر آتا ہے، بس اوقات کے امام صاحب جو ہے وہ ایسے وقت میں اٹھ رہے ہیں.
جی ہاں،
تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر، اور اسی وجہ سے بعض جگہوں کے اوپر جو مسبوق کو اپنی رکعت شمار کرنی ہے یا نہیں کرنی رکوع والے معاملے میں،
اس میں بھی کنفیوژن
ہو جاتی ہے کہ اگر وہ امام کی آواز پر جائے تو اسے یوں لگے کہ امام صاحب نے ابھی ہی سر اٹھایا ہے اور میں وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور اگر ایسا ہو کہ امام صاحب پورے کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوں، تو اب اس صورت کے اندر تو وہ یہ اگرچہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ امام صاحب نے ابھی سر اٹھایا ہے اور ابھی حد رکوع سے باہر نہیں آئے ہوں گے اور میں پہنچ چکا ہوں، لیکن امام صاحب تو بہت پہلے ہی کھڑے ہو گئے۔ تو چاہیے یہی کہ امام صاحب جب انتقال کر رہے ہیں، وہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو اسی وقت سے جو ہے وہ تکبیر کا آغاز کریں اور رکن کے اختتام تک جو ہے وہ اپنی تکبیر کو مکمل کر لیں، یعنی اس عمل کو جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے اختتام تک اپنی تکبیر کو مکمل کر لیں، تاکہ نمازی بھی خاص طور پہ مسبوک نمازی اس کے اندر اس بات کا شکار نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں تاخیر بھی جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اٹھتے میں تو یوں کرتے ہیں لیکن جاتے میں بعض ائمہ جو ہے وہ ساتھ ہی جیسے سجدے میں جا رہے ہیں تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اب جو پیچھے اب ہو سکتا ہے امام کو تو وہ مل گیا ہو ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کہنے کا وقفہ، لیکن جو مقتدی بعد میں پیچھے اٹھا ہے اس کو اتنا وقفہ جو ہے وہ نہ ملا ہو،
نہ ملا ہو،
تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے
ماشاءاللہ، اور سنت طریقے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں وہ برکت ہی رہے گی۔ تکبیر انتقال یہ عام ایک لفظ ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے بھی کہا جب امام انتقال کر رہا ہو، تو اب یہ لوگ کیا سمجھ، یہ کیا، اس کا تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں۔
تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جو کہ دیگر چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے نماز کا۔ تکبیر انتقال یعنی وہ تکبیر جس کے ذریعے سے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے انسان کہ کھڑا تھا تو اب رکوع میں جو جانے کے لیے تکبیر کہی یہ تکبیر انتقال ہے، رکوع سے سجدے کی طرف جانے کے لیے جو تکبیر کہی تو یہ تکبیر انتقال ہے، کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جی مزید کرو۔
میرا نام محمد امیر ہے، میں خوشاب سے بول رہا ہوں، کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بچوں کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میں عقیقہ اور محفل میلاد اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، مہربانی ہوگی۔
ٹھیک ہے، عقیقہ اور محفل میلاد شریف بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، کیا کہ
عقیقہ سنت مستحبہ ہے اور عقیقے کی ادائیگی فقط ذبح سے ہو جاتی ہے، ذبح جانور کر دیا اللہ کے نام پر اور ایسا جانور جس میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو عقیقے کی سنت مستحبہ ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے اس کا کیا کرنا ہے، تو اس کے مستحب تین طریقے ہیں۔ اس کا جو مستحب طریقہ ہے کہ تین حصوں میں اسے تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور غربا کے لیے۔ پورا خود بھی رکھ لیا تو بھی جائز ہے، باقی بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں گوشت یوں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، گوشت کا جو ہے وہ کھانا بنوا کر وہ محفل میلاد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی۔
ٹھیک ہے، دعوت بھی ہو سکتی اور محفل ساتھ، یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ عقیقے کے اس جانور کا پورا شرائط قربانی کی شرائط کے مطابق،
یہ ضروری ہے کہ جانور جو ہے وہ قربانی کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو، کہ بکرا یا بکری ہو تو ایک سال جو ہے وہ اس کی عمر ہو اور عیوب سے پاک ہو۔
ٹھیک ہے، ایک یہ میسج ہے، سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست ہے اور کسی برے کام میں مبتلا ہے تو ہم اس کے والد کو یا اس کے بھائی کو یہ بتا سکتے ہیں، اس کو سمجھائیں گے تو ہماری بات کو وہ اگنور کرتا ہے یا اتنی سیریس نہیں لیتا، کیا کہیں گے؟
اگر واقعی اصلاح جو ہے وہ مقصد ہے اور جن کو بتانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ بات ہے کہ واقعی ان کے ذریعے سے یہ معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا اور وہ اس کی اصلاح جو ہے وہ کرنے پر قادر ہیں یا اس کو اس برے کام سے روکنے پر قادر ہیں، تو اب اس صورت کے اندر والد کو یا بھائی کو بتانا یہ چغلی کے اندر نہیں آئے گا اور یہ جائز ہوگا، اور یہ در حقیقت دوست کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا کام ہے کہ اس کو گناہ سے بچانا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو دنیاوی دوستی یاری میں تو اس کو معیوب سمجھا جائے گا کہ یار تم دوست ہو تم نے کیوں والد کو بتا دیا، لیکن جب ہم دوستی کی بنیاد دین پر رکھیں تو اب ہمیں اپنے دوست کو گناہ سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یقیناً اولاً خود اسے سمجھائیں، پھر بھی اگر وہ نہیں باز آتا اور پتہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ گناہ سے رک جائے گا تو پھر بالکل ان کو کہا جا سکتا ہے،
ان کو کہا جا سکتا ہے اور کہنا بھی چاہیے۔ اس میں اب یہ اللہ کرے یہ سوچ ہو، بعض کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس ہوتی برائی ہے، گناہ کا کام ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے حقدار بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہ دوست اتنی مایوب سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ کچھ عام معاشرے والے۔ مثلا نماز ترک ہو گئی، کہیں رشوت کا معاملہ ہے، کہیں کچھ اور اس طرح کے، اس میں اتنا لوگ لیتے نہیں اس طرح۔ یہ بطور خاص جن کاموں کو ذکر اس طرح کیا جاتا ہے یا پوچھا بھی جاتا ہے کہ جن کو معاشرہ بھی مایوب سمجھ رہا ہو، معاشرے کے اندر بھی ان کو برائی سمجھا جاتا ہو، اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین کو بتائیں دوستی ٹوٹ جائے گی، پھر بات چیت ٹوٹ جائے گی، سلام دو آپس میں مخالفت، تو اس خطرے کے تحت وہ کیا کریں؟
دیکھیں، اگر واقعی یہی ہے کہ وہ والدین کو بتانے سے جو ہے وہ اس عمل سے باز آ جائے گا یا وہ رک جائے گا، تو والدین کو بتانا چاہیے، چاہے اپنی دوستی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کہ دوستی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کی خیرخواہی کرے اور اس کو نیکی کے کاموں کی طرف لائے، گناہ سے جو ہے وہ بچائے۔ ہاں، اب انداز کیا اختیار کیا جائے یہ مختلف ہو سکتے ہیں کہ والدین کو بتاتے ہوئے اس بات کو انداز اختیار کرنا، ایک یہ ہے کہ ان کو برانگیختہ کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ میں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن واقعی یہ اس پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی ذرا جو ہے وہ کسی طرح سیٹ اپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ یہ اس چیز سے بچ جائے۔ تو انداز پر شاید کلام کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے
اور بہتری بھی آئے گی،
اور پھر ضروری نہیں کہ اس کے سامنے والد کو شکایت کریں، علیحدہ سے بھی مل کے اس کے والد کو یا بھائی کو بتایا جا سکتا ہے۔
ماشاءاللہ، اور اس میں بطور خاص جو والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو ایک جارحانہ انداز اختیار کر کے ایک لڑائی پھڈا وہ بنانے کے بجائے کوئی ایک تدبر سے اور حکمت عملی کوئی ایسی اختیار کریں کہ جن کے ذریعے سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بات آئی ہے اور سامنے والے کی اصلاح بھی ہو جائے، تو یہ بہت اچھا انداز ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مزید کال۔
آصف سید اتاری، لالا زار واقعہ، میرا ایک ہومیوپیتھک کلینک ہے، کلینک پہ میڈیسن کے اوپر تصاویر ہوتی ہیں جانداروں کی اور انسانوں کی، ایسی صورت میں جن تصاویر کے ہوتے ہوئے ان میڈیسنز کو ڈسپلے میں، شوکیس میں لگا لینا کیا مناسب ہے؟ اور جو کلینک کے جو پینافلیکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تصاویر ہوتی ہیں بچوں کی یا کوئی بھی جاندار کی، تو کیا یہ لگا سکتے ہیں؟
جی، اب تو یہ اس سے خالی نہیں ہے، ایک چیزیں ہیں، کیا کریں؟
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جاندار کی تصاویر خود پرنٹ کروانا، کلینک ہے تو اپنے کلینک کا باہر جو ہے وہ پینافلیکس یا بورڈ بنوایا، اس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر، بچوں کی تصویر جو ہے وہ چہرہ والی لگائی، یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے کہ پرنٹ کروانا ہی جو ہے وہ جاندار کی تصویر کا حرام ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ تصاویر ہیں اور انہیں سجا کر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ بچنے کا ہی حکم ہے۔ ہاں، بہت چھوٹی تصویر ہے کہ اگر زمین پہ رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ نظر ہی نہیں آتی، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے کہ اس کا چہرہ واضح جو ہے وہ نہیں ہے، تو باقی اس کے علاوہ تصاویر ہیں تو ان کو جو ہے وہ ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں، بے ترتیب سی یا ترتیب کے ساتھ ہیں، لیکن سجا کر تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی تو بھی گناہ کا حکم نہیں ہوگا، لیکن اگر سجا کر تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اس کا چہرہ چھپا دیا جائے، ان معنوں میں کہ اس کو پلٹ کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے کہ پبلک سائٹ پر اس کا فیس نظر نہ آئے۔
ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے میسج میں، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، سوال ہے کہ خواتین کو غسل کرتے ہوئے غسل جنابت میں سر کے بال بھی دھونا ضروری ہے یا سر کے بالوں کے بغیر بھی غسل ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، خواتین پر بھی مردوں کی طرح غسل جنابت کے اندر سر کے بال دھونا بھی ضروری ہے، پورے جسم کے ہر حصے پر ہی پانی بہانا ضروری ہے، تو سر بھی جسم کا حصہ ہے، اس کے بال بھی دھونا ضروری ہے۔ البتہ اگر بال جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، چٹیا بندھی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانی ڈالا کہ جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا، تو اس صورت کے اندر چٹیا کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اس قدر ٹائٹ بندی ہوئی ہے کہ جڑوں تک بھی پانی نہیں جائے گا بغیر کھولے تو پھر جو ہے وہ انہیں چٹیا کھول کر ہی پانی بہانا ہوگا.
ایک اور سوال ہے, وہ ہے بھی اسی طرح کا لیکن ہے مردوں سے متعلق. کہہ رہے کہ جو بڑے یہ مرد بعض بڑے بال رکھ لیتے ہیں اور آج کل بالوں کی وہ پونیاں بناتے ہیں مرد, لڑکے شروع ہو گئے اس طرح کے کام کرنا, تو یہ مردوں کو جوڑا بنانا پونیاں بنانا کیا کہیں گے اس میں؟
مردوں کو چونکہ عورتوں کی طرح بال جو ہے وہ بڑھانا کہ ان کے کندھے سے نیچے جو ہے وہ بال جائیں, یہ ویسے ہی ناجائز ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت ہے اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت کی گئی. اور یوں ہی مرد کے لیے جو ہے وہ اس سے اوپر والے بالوں کو بھی چوٹی بنا کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں بھی اس کی عورتوں سے مشابہت ہے. بہرحال چوٹی اگر بنائی بھی ہو کسی نے تو بھی مردوں کو یہ رخصت نہیں ہے, انہیں بال کھول کر تمام بالوں پر ہی پانی بہانا ہوگا.
ٹھیک ہے, مزید کال.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کیا امام صاحب کو اگر وہ کرائے میں آ گئے ہیں تو بطور قرض کچھ رقم دے سکتی ہے اور وہ ان کی تنخواہ میں سے منع کر لیے جائیں گے؟
ٹھیک ہے, مسجد کی کمیٹی امام صاحب کو بطور قرض کچھ رقم دینا, اور ظاہر ہے یہ مسجد کے فنڈ سے متعلق ہی انہوں نے سوال کیا ہے. مزید
محمد محبوب بتاری جڑا والا سے سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی کا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا لازمی ہے؟
ٹھیک ہے, مقتدی کا امام, جی مسجد کے فنڈ سے مسجد کے امام کو پریشانی کی حالت میں کچھ قرض دینا,
جی ضرورتاً جو ہے وہ قرض دینا جس کی ریکوری عرف کے مطابق جو ہے وہ ممکن ہو, جلد از جلد جتنا عموماً وہاں پر دینا جو ہے وہ معروف کے زمرے میں آئے تو وہ دیا جا سکتا ہے,
یا ایڈوانس تنخواہ وغیرہ.
یا ایڈوانس تنخواہ وغیرہ, ایک یہ ہے کہ جس طرح دیگر کمپنیز میں ہوتا ہے کہ بھائی سال دو سال کے لیے جو ہے وہ قرض دے دینا, تو اس کا عرف مساجد کے اندر نہیں ہوتا, تو وہ مسجد کے فنڈ سے نہیں دے سکتے. ہاں واقعی اگر امام صاحب جو ہے وہ ضرورت مند دکھ رہے ہیں تو پھر کمیٹی کو خود چاہیے کہ ان میں سے ہی جو اس طرح کے افراد ہیں جن کی استطاعت ہے وہ امام صاحب کو جو ہے وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ انہیں قرض دے دیں یا کہیں سے سیٹ اپ اس طرح کا بنوا دیں تاکہ امام جو آپ کی ضروریات کا خیال کرتا ہے, آپ کی نمازوں کا خیال کرتا ہے, آپ اس کی ضروریات کا خیال کریں. لیکن مسجد کے فنڈ سے اس کے اندر وہی ہے کہ ایڈوانس تنخواہ دے دی یا ایک آدھ دفعہ کے کچھ اس طرح کا قرض دے دیا کہ دو تین مہینوں کے اندر مختصر ہو کر کٹ گیا تو اس کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے.
ٹھیک ہے, اور یہ بھی مسجد کے جو امام ہیں مؤذن یا جن کو وظیفہ وہاں سے جاری ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تو اس کے بعد مجھے آیا کہ بھائی وہ کمیٹی کے بھی ارکان کو قرض چاہیے, تو مسجد میں فنڈ پڑا ہوا ہے تو کمیٹی کے ارکان چاہتے ہیں, ان میں سے ایک رکن چاہتے ہیں کہ میں استعمال کر لوں اور میری پیمنٹ آئے گی میں وہاں یہاں پر رکھ دوں گا. تو اس چیز کو بعض لوگ بڑا نارمل سمجھتے ہیں, کیا میرے پاس مسجد کے بل فرق, کہہ رہے کہ اب لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, دو لاکھ پڑے ہوئے ہیں, میں استعمال کر لیتا ہوں, مجھے پتہ بھی مسجد کی ضرورت تو بعد میں آئے گی, بعد میں یہیں رکھ دے جائیں گے, تو یہ کمیٹی کے اراکین کو اس کی اجازت ہوگی؟
کمیٹی کے ارکان کو بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ جس کے پاس بھی پیسہ ہو, اگر امام کے پاس بھی پیسہ ہو تو بھی اس کو مطلقاً اجازت نہیں کہ وہ جتنا چاہے تصرف کرے, وہ خرچ کرے یا تصرف کرے. یوں ہی جو خاص طور پر کمیٹی میں بعض جگہوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیشیئر جو ہے وہ ایسے فرد کو بنایا جاتا ہے کہ جو اپنے اعتبار سے مالی اعتبار سے صاحب حیثیت ہوتا ہے, تو بسا اوقات یوں بھی دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے بینک سے پیسے نکلوانے ہیں, تو جمعہ کا چندہ ہو کے وہ کیشیئر صاحب کی دکان پر پہنچ گیا, انہوں نے کہا یہ بھی تو میں نے وہیں جمع کروانا ہے, تو چلیں پہلے میں اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے لیتا ہوں, میں اپنے والے وہاں سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا, یہ جب مزید مانگے گی تو میں اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر دے دوں گا. تو اس طرح کی بھی مختلف سچویشنز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ ہرگز درست نہیں ہے, نہ کمیٹی کے ارکان کا اسے لینا جائز ہے, نہ ہی یوں تصرف کرنا کہ پہلے ہی اس کو خرچ کر دیا جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رہے, مسجد میں پیسہ کتنا ہی ہو, کروڑوں اربوں روپے بھی ہو, تو اس کے قرض دینے نہ دینے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس مسجد کے پاس تو جناب اس کو جو ہے نا کوئی بھی لے لے اور کہیں بھی جو ہے وہ استعمال کر لے, کہ مسجد کی کمیٹی والے لے لیں یا کسی مدرسے کو آپ ادھار دے دیں یا کسی اور مسجد کو آپ ادھار دے دیں, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پیسے کی تعداد پر نہیں ہے، ہاں مسجد کے چندے کے اندر وسعت ہے، تو پھر جو اس کے متعلقہ افراد ہیں جن کا وظیفہ اس چندے سے چلتا ہے، ان کے ضروری جو بھی اخراجات عرف کے مطابق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، باقی چندہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اسے سنبھال کر رکھا جائے۔
ٹھیک ہے، سوال ہے، کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہو تو امام صاحب کے ساتھ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے؟
سمیع اللہ لمن حمیدہ تو امام کہے گا، مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد جو ہے وہ کہیں گے، لیکن یہ کہنا بھی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کسی مقتدی نے یہ یا دیگر جو تکبیرات انتقالات ہیں وہ نہیں کہیں تو بھی نماز ہو جائے گی مقتدی.
اور اپنی جب نماز پڑھیں گے تو یہ دونوں،
جب اپنی پڑھیں گے تو پھر دونوں پڑھیں گے۔
یہ مزید کو
گجرالا سے ظہیر آباد بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جی نماز جنازہ جس کو نہ آئے وہ مثلا کہ نماز جنازہ میں شریک تو ہے تو وہ کیا پڑھے اگر نہ آئے تو نماز جنازہ، یا نماز جنازہ میں شریک نہ ہو؟
نماز جنازہ نہ آئے تو میرے پیارے بھائی سیکھ لے، اس کے لیے تربیت کسی جی جگہ پہ تربیتی کورس الحمدللہ دافسامی کے زیر اہتمام یہ ہوتے ہیں، بالخصوص آپ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تو، اور اپنا ٹارگیٹ یہی بنا لیں کہ مجھے نماز جنازہ یہ سیکھنا ہے، یعنی اس کی دعائیں بھی مجھے یاد کر لینی ہے، اور تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ اگر مدنی قافلے میں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے تو اپنے علاقے میں جہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ وہاں پہ کوشش کریں اور چند دن شرکت کریں تو آپ انشاءاللہ آپ کو وہاں کے قاری صاحب یہ سکھا دیں گے۔ یہ بھی نہیں انتظام ہے، کسی بھی مسجد کے امام صاحب سے آپ جا کر اگر 2-2 منٹ بھی کسی نماز کے بعد آپ ان سے کچھ سیکھتے رہیں گے تو یہ آپ چند دنوں میں سیکھ جائیں گے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ کو ترک نہ کریں، وہ سیکھ لیں۔ باقی یہ دعاؤں کے لیے آپ نے کہا، کیا کہیں گے کفیل؟
نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہیں، اس کے علاوہ ثنا پڑھی جاتی ہے، تو جس کو نماز پڑھنا آتی ہے وہی جو نماز والی ثنا ہے وہی یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہی درود ابراہیمی آپ نے جو ہے وہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ اب تیسری بات رہ گئی جس کا عمومی طور پہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ دعائے جنازہ نہیں آتی۔
صحیح،
تو دعائے جنازہ سیکھنے کی کوشش کریں، عمومی طور پر بالغوں کے ہی جنازے آتے ہیں تو وہ یاد کر لیجیے اولاً، البتہ نابالغ کے جنازے بھی آ سکتے ہیں تو اس کی دعا بھی یاد کر لیں۔ جب تک یاد نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ بنیت دعا اس جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا جب اولاً تو کوشش کریں یاد کرنے کی، جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا کہ مختلف ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے والے جو ہے وہ بنے، تو پھر انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب تک نہیں دعا آتی اس وقت تک سورہ فاتحہ بنیت دعا جو ہے وہ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں،
پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرا خیال کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جنازہ تر کرنے والی، اللہ اکبر تو ہر ایک کو کہنا ہے، تو 4 تکبیریں امام نے بھی کہنی، 4 تکبیریں فرض مقتدی پر بھی ہیں کہ وہ جنازے کے اندر یہ تکبیریں کہے گا، اور کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا ہے، سلام پھر جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ثنا اور درود اور دعا یہ سنت ہیں اور یاد کرنی چاہیے، یہ سنت موقع ہیں، اور اگر نہیں یاد بالفرض، لیکن مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ کسی کو یاد نہ ہو، نماز والی ثنا، درود پاک اور کوئی سے بھی دعا پڑھنا تو تقریباً یاد ہوتا ہے، تو جنازہ ترک نہ کریں، یہ ثواب کا کام ہے، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ مزید سوال،
جو عصر کی سنتے ہیں نا وہ مقدہ ہے یا غیر مقدہ ہے؟
عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ مزید سوال،
مفتی نے کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پنکھے بند کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی بیٹھ کے اوراد و وظائف پڑھ رہا ہو یا اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہو اور اس کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ اپنے لیے پنکھا مسجد کا چلا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔
جی کیا کہیں گے؟
جی ہاں، مسجد کے اندر نماز کے بعد بھی بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر عرف کے مطابق جو ہے وہ پنکھا وغیرہ چلانے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ کوئی پوری رات ہی جو ہے وہ بیٹھ کر پنکھا جو ہے وہ چلائے ہوئے ہے، یہ ایک جدا کیفیت ہے، یا کسی مسجد کے اندر اے سی ہے اور وہ نمازوں کے وقت چلتا ہے، اب ایک وقت میں ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لیے اے سی چلا لے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن پنکھا جو ہے وہ اس طرح نماز کے بعد بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اوراد و وظائف کرنے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہاں دونوں طرح کے بعض اوقات مسجد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا وہ ٹھک ٹھک کر کے سارے بند کر کے چلے جائیں گے۔ اب اس سے بڑی ایک جو جس نے بیٹھنا ہے ابھی قرآن پڑھنا ہے اس کو تشویش ہوتی ہے، تو یہ کمیٹی والوں کو بھی چاہیے اس طرح کا انتظام ہو، اور بعض سمجھدار ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں اس طرح کا کہ بھائی جب تک کوئی قرآن پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خادمین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بند نہ کریں، اس کو یہ سہولت دینی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ افراط و تفریط ہوتا ہے، اصل میں بس وہ یوں بند کر دیتے ہیں کہ جب نمازی جاتے ہیں تو وہ بند کر کے نہیں جاتے،
جی جی ایسا ہی
وہ سارے نکل گئے اور جناب پنکھے پہ چل رہے ہیں اور کافی دیر تک، تو ایسے وقت میں واقعی جو بھی خادم ہیں انہیں بہرحال تھوڑا سا دقت یوں اٹھانی پڑے گی کہ بورڈ کے پاس بیٹھنا پڑے گا یا تو
جی جی،
یا اس کے چکر لگانے پڑیں گے کہ نمازیوں کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ جہاں کے پنکھے انہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اضافی چل رہے ہیں وہ بند کر دیں اور جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چلنے دیے جائیں۔
مزید سوال،
میرا سوال یہ ہے کہ جو مؤذن اشہد لا الہ الا اللہ کو اشہد لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ایسی اذان درست ہے یا نہیں؟ اگر اس طرح کی اذان ہو جائے تو نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ دوبارہ اذان پڑھنی ہے؟
یہ اس طرح جو اذان پڑھنے والے ہیں آپ، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض وقت، یعنی اتنی واضح جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ باقاعدہ جو پرمننٹ مؤذن ہو یا امام ہو وہ نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو شوق ہوتا ہے اذان پڑھنے کا، اب وہ شوق والے آتے ہیں وہ اذان پڑھتے ہیں، بڑے شہروں میں یہ بھی نہیں ہے، کراچی جیسے شہر میں تو آپ کو پتا ہے مؤذن ہی عام طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے جگہوں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟
اذان شعار اسلام میں سے ہے، اس کے الفاظ جو ہے وہ مخصوص ہیں، ان میں تبدیلی کریں گے تو شعار کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو لہٰذا اذان کہنے والوں کو پہلے درست تلفظ کے ساتھ اذان کہنا جو ہے وہ سیکھنی ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہی اذان دے، چاہے پرماننٹ مؤذن ہو اس میں بھی اگر یہ غلطی ہے تو اسے اپنی غلطی درست کرنا ضروری ہے، اور ویسے کوئی آتا ہے تو اس میں بھی چاہیے یہ کہ یہی کہا جائے کہ بھائی پہلے آپ امام صاحب کو سنا دیں، اگر آپ کی اذان درست ہوگی اور پھر وہ باشرہ بھی ہے داڑھی والا بھی ہے تو پھر اسے اذان کی اجازت دی جائے، ورنہ ایسوں سے اذان ہرگز نہ پڑھوائی جائے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال،
اگر کوئی نماز کرانا چاہے تو گھر میں چار پانچ بندے ہوں آپس میں تکبیر لگا کے، فجر نماز گھر میں پانچ جماعت ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر تو قریب میں مسجد موجود ہے، مسجد محلہ ہے جہاں پر جماعت واجب ہو رہی ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہاں کی جماعت جو ہے وہ ان پر سے ساقط ہو رہی ہو، تو پھر ان کو مسجد محلہ کی جماعت میں ہی حاضر ہونے کا حکم ہوگا، گھر پہ جماعت قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ قریب میں جو ہے وہ اس طرح کی مسجد ہی نہیں ہے یا ہے لیکن وہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اب گھر میں اگر پڑھتے ہیں تو اگر ان افراد میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جو قابل امامت ہے، اس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ گھر کے اوپر کروا سکتا ہے جماعت، اور اس میں چاہے فجر ہو یا کوئی بھی ہو جو جس میں بھی مسئلہ ہے تو اس نماز کو وہاں پر گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قضا نماز ہے تو اگر جو ہے وہ سب لوگوں کی ایک ساتھ ہی جو ہے وہ نماز جو ہے قضا جو ہے ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، ویسے قضا نمازوں میں چھپانے کا اظہار نہ ہو،
اکیلے اپنے جو ہے وہ کسی کی چھوٹی ہے تو پھر وہ پبلک کے سامنے ادا نہ کرے بلکہ جو ہے وہ علیحدگی میں ادا کرے، خاص طور پہ ان اوقات میں پبلک کے سامنے ادا نہ کرے جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت سے سوالات جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے بھی موصول ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت اٹھتے وقت تکبیرات کہنا جو یہ مقتدی کے لیے بھی، یہ سنت ہے یا واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
یہ تکبیرات انتقالات ہی ہیں جیسے ہم نے بیان کیا، تو یہ مقتدی کے لیے بھی کہنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔
واجب نہیں ہے،
واجب جو ہے وہ اگر ہم کہیں تکبیر کون سی ہے تو ایک تکبیر جو ہے وہ، ویسے تو عیدین کے اندر بھی تکبیرات واجب ہیں لیکن عام نمازوں کی بات کریں تو وتر کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ اگر آپ امام کے بھی پیچھے ہیں تو دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں وہ واجب ہے، وہ مقتدی نے بھی کہنی ہو،
جیسے رمضان میں
رمضان کے اندر جب جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو وہ تکبیر واجب ہے۔ باقی اس کے علاوہ تکبیرات کے اندر عام پانچ نمازوں کے اندر پہلی تکبیر فرض ہے اور شرط ہے، وہ سب نے کہنی ہے. اس کے بعد والی جو تکبیرات ہیں وہ تمام جو ہے وہ سنت ہیں. نماز جنازہ کی تکبیر کہنا وہ بھی فرض ہے مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے، کہ وہ رکن ہے ارکان میں سے.
ٹھیک ہے، اب یہ عادت بنانی چاہیے. اصل میں امام کے پیچھے ایک قرات تو ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں کرنی، قرات یعنی قرآن پاک کی تلاوت، بقیہ کی بھی کئی لوگوں کی عادت ہے نماز شروع کرنی ہے تو بس اللہ اکبر امام نے کہہ دیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے باندھ دیے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سلام پھر رہے، تو جن کی پیچھے عادت نماز پڑھ رہے تو اب وہ باقاعدہ تلفظ کرنا، پڑھنا جی، کہنا، یہ عادتیں بہت،
یہ اتنی آواز سے کہنا کہ اپنے کان سنیں سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں لیکن وہ اپنے دہی سمجھ رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی اتنی آواز نہیں ہوتی،
ہونٹ ہل رہے ہوتے،
ہونٹ جو ہے وہ ہل رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کا جن کو پتہ ہے کہ میں جب ایک جو ہے وہ اس طرح کوئی چیز پڑھتا ہوں تو میں اتنا خاموش ہو جاتا ہوں، تو پھر ان کو باقاعدہ خاص طور پہ خیال کر کے اتنے تلفظ کی ادائیگی ضروری ہوگی کہ ان کے اپنے کان آواز سن سکے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے فجر کے بعد، اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر سورج طلوع ہوتے وقت قرآن شریف کی تلاوت کی جائے؟
ٹھیک ہے، مزید.
چلا یہ ہے کہ جنازہ جب آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہونا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی، سورج طلوع ہوتا ہے مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت.
جی، سورج طلوع ہو یا دوپہر میں زہوہ کبرا کا وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے، یا غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ تینوں مکروہ اوقات ہیں. ان تینوں اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنے سے بچنا چاہیے، اس کی جگہ پر ذکر و اذکار اور دعا جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. تو ایسے وقت کے اندر تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس وقت جو ہے وہ ذکر میں یا اذکار میں مشغول ہوا جائے.
قرآن پاک کی تلاوت کوئی گناہ کا کام تو نہیں؟
گناہ کا کام نہیں ہے، اگر کسی نے کی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر ذکر و اذکار اور تسبیحات میں مصروف ہو جائیں.
ٹھیک ہے، جنازے کے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں،
جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا کوئی وجہ ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے.
ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان پر سیکھنا یا جو درپیش ہو چکی ہیں، میں میسج پڑھ رہا ہوں تو کئی میسیجز بھی ایسے آتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو یہ کلمات کہہ دیا، کسی نے اس کو کوئی طلاق کے الفاظ کہہ دیے، یا کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جن کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر ایسے ہی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مولانا صاحب ملے، کئی پروگرام میں ہماری کوئی کال چلی، میسج کر دیا، تو اس پہ پھر نہیں رہنا چاہیے. اچھا وراثت کے مسئلے اسی طرح، اور جن چیزوں میں ہم واقعی جو ہمیں درپیش ہو چکے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم اوپن یا میڈیا پر چینل پر ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے مسائل کے لیے ہمیں خود جن کو وہ مسئلہ درپیش ہے وہ براہ راست دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں تو ہی اس میں آسانی ہوتی ہے، مسئلہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.